سنة رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
We've been gathered today to mourn on the destruction of the graves of Ahlul Bayt al-Salam, of the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرد.
On the desecration of the graves of the wives of the Holy Prophet. On the desecration of the mosques in Makkah and Medina. For our young brothers and sisters, you should know that we have come together not only to mourn, but also to do a protest. On Shab-e-Jumu'ah, Thursday night, the people who have passed away from this world, the ones who are good and the ones that are bad, they are shown of what remains in this world of their friends, followers, and relatives. When the good are shown, that the relatives, their friends, are obeying Allah subhanahu wa ta'ala, are in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, it gives them a peace of mind and pleasure to find out that their efforts are paying off. And when you recite Surah Al-Hamd, or Surah Ikhlas, when you recite Quran for your beloved, their hearts get pleased and they wait for it every single week for them to receive those rewards. The ones that are bad, the reason why I'm reciting this is in English is for my little brothers and sisters to pay attention. This is important. If you guys do not understand why we have come together, you've wasted your time. And this time will not come back. And Ahlul Bayt al-Salam will not be happy with you. Because today, your Imam is mourning someone. He's sitting down and he's crying on the desecrated graves of his family members. And we've come together to pay our homage. We've come together to tell him that in this morning, in this crime that you are doing tonight, we are also with you. As your heart is breaking, as your heart is bleeding, so is ours. We stand against the oppression that was done. And today, we are cursing the ones who did this, so that the punishment that they are going to be receiving from our curses will increase. And they will be judged on the Day of Judgment, as it is their right to be judged on the oppression that they have done to Ahlul Bayt al-Muslim, to the Holy Prophet, and they have broken the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. If you guys do not understand, if you guys do not carry on, since 1925, Muslims around the world have been commemorating, have been mourning on the destruction of all of these graves of the Prophet's family, companions and wives. If you do not continue this, you will be held responsible with the same people who did the destruction of Baqi. If you do not put a voice against it, If you do not feel the hatred inside of your hearts, you will have to be responsible on that day for the same crimes that were committed today about 85 years ago. So take this as your responsibility. We are not to stay in this world forever. You are the ones who are going to have to continue this. And if you stop it, you will have to pay for the same crimes as the oppressors who desecrated the graves in Baqi, in Medina, and also in Mecca. In 1925, April 21st, this was not the first time that the desecration of the graves and the mosques was done. Between 1205 to 1217, the graves and the mosques in Mecca and Medina were desecrated. Wahhabism is a tool that the shaitan has developed, invented, to finish all the signs, all the morals and ethics of Islam. And if you do not understand what Wahhabism is, it is your religious obligation. It is your religious obligation that you should find out about the enemies who are even today desecrating the graves. They are the ones responsible for the innocent blood that is being shed in Pakistan. They are the ones responsible for the innocent blood that is being shed in Afghanistan. They are the ones that are responsible for being the hands of shaitan who is oppressing the Muslims all around the world. It is your religious obligation to find out about the enemies of Islam. Islam is a religion which tells you to submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. If you do not submit to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, none of your worships or loves or hates have any value. If a person is committing sins and also worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, their worship is of no value. In order for us to realize our responsibility, you need to know the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, and you need to know the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you do not know the enemies, how is it that you're going to fight? How is it that you're going to feel hatred inside of your hearts? Your Xboxes and your phones and your V and all of the stuff that you are involved with in this culture is giving you love and leniency towards those people who are the enemies of Islam. These things have built a love inside of your heart for the cultural, ethical values of this culture. We have our youths, their names are Hassan, Muhammad, Ali, Fatima, Zainab, but in their actions they are no different than any other Christian, Jew, Hindu, Sikh person living in this country. And if you continue that way, you will grow up to be confused. You will grow up with a tainted view of this world. You will not be able to know who you should be friends with and who you should be enemies with. It is not harsh. That is the reality that you live in. And there is no excuses, and there are no apologies. Allah subhanahu wa ta'ala has given you this opportunity to learn, to find out. You should go home, and if you do not do this, you will have to be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. When you go home, you should find out what exactly happened today. And I want you to make notes, and I want you to give those notes to your parents. After you've given those notes to your parents, I would like to receive those notes. You have 1 week. Next Thursday, I will take those notes. And those people who have not done this assignment, I will talk to them personally. Jannat al-Baqi or al-Baqi basically means the garden of trees. Jannat al-Baqi means the garden of heaven of trees. The first companion of the Holy Prophet after the migration, after 3 years of his migration, was buried there. And the Prophet did himself put the grave. Usman ibn Mahmum was his name. The Holy Prophet wept, buried him there. And after that, the following year, Hazrat Ibrahim, the son of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa til farad.
He was buried there, and the Prophet buried him and cried a lot. For he was his son, and Allah subhanahu wa ta'ala took him. He submitted to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He accepted, had patience, buried him in Jannatul Baqi. And after that, about 7,000 companions of the Holy Prophet have been buried in Jannatul Baqi. In addition to that, you have the graves of Imam Hassan, Imam Zain al-Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, and Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wa salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa
jil fadl. Also Hazrat Aqil ibn Abdul Muttalib, Hazrat Jafar al-Tayyar, also the wives of the Holy Prophet, also the aunts of the Holy Prophet, also the mother of Imam Ali alayhi salatu wa salam. Salawat bari Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
In the 1205 to 1217 AH, the Wahhabis, they desecrated the graves, the mosques. Also, they killed thousands of people. They killed thousands of people, and they told these people that if you're going to visit the graves and you're going to pay respect to these graves, you are out of Islam, you are kafir, and you're not even allowed in Makkah or Medina. Thousands of people were told to leave Makkah and Medina, and a lot of different countries were not given visas, they were not allowed to come inside to even perform Hajj. They were told that if you're not going to accept this belief of ours, if you're not going to become a Wahhabi, you do not have the permission to enter and do your pilgrimage. In the 1925, again, in Jannatul Baqi, before that, the shrines were built. An Ottoman Empire built those shrines, and the same shrines that were built, they were again desecrated. And in that desecration, they even wanted to desecrate the grave of the Holy Prophet. They even bombed the mosque of the Prophet. They plundered beside his grave, where they found some treasure that were buried there, some ornaments, some materialistic things. They desecrated that, took it for themselves. You need to find out more about the whole scenario. This coming together is a protest. We are in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm not just speaking to you, but I'm also speaking to those individuals who have done this. Because my voice is reaching them. It is Thursday night, and they're able to hear your voices and my protest and your protest. And when we say curse of Allah subhanahu wa ta'ala be upon them, each time you say curse upon those individuals, the punishment is being increased. This is also part of your a'mal as well for tonight, that you should curse those individuals who desecrated al-Baqi. and also the mosques and graves in Makkah. Think of your cursing. You know, you have a stove and you have a knob. When you turn the stove knob on high, the fire increases. With each curse that you send to the enemies of Ahlul Bayt alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala orders the angels in hell to increase the heat, the punishment on those individuals. That is a way for us to find a bit of comfort inside of our hearts that are bleeding, and also for those enemies to have the pain and punishment to be increased. Each time you will curse, this will happen. Just as when you recite Surah Al-Hamd or Surah Ikhlas or Quran, the reward of those individuals that you are sending to there, the pleasures that they have in heaven, these pleasures are increased by Allah subhanahu wa ta'ala. If you still don't feel sad, imagine if there is a grave of your father, someone comes and digs that grave. Someone comes and destroys that tombstone that's on that grave. Someone comes and desecrates that grave. How would you feel? If it is the grave of your mother, if it's the grave of your brother, how would you feel? Would you remain silent? Would you allow these people to desecrate the graves? Or would you try to stop them? The lessons to be learned is that we should have enough strength inside of our hearts that if ever something like that was to happen again, we should be willing to sacrifice our lives to stop it. But unfortunately, your forefathers and your elders have not learned. Because in our own times, we have seen the desecration in Samarra. We've seen the desecration. We've seen the bomb blast. We've seen the tomb of Imam Musa Qasim al-Islam blown. Yet, we sat in our houses, watched TV, and cried a few tears. Until today, they are desecrating in Al-Baqi. Yet Muslims, your forefathers, your elders, are quiet. The purpose of mourning on Imam Hussein was that Muslims should never allow a hakim, a ruler like Yazid, to rule over them. And Muslims should never allow to pay their allegiance to a person like Yazid, who has no moral ethics and values about Islam. Yet you see that after Karbala, your forefathers and elders have been paying their allegiance to the rulers that were the same way, who stood on the same principles as Yazid, till today. You see that in Pakistan, you see that in Afghanistan, you see that in Saudi Arabia. That the kings who do care for their own tombs and spend millions of dollars in protecting the tombs of their forefathers will desecrate the tombs, the graves of Prophet Muhammad and his Ahlul Bayt alayhi salam. What lessons have we learned? Nothing. Life is a precious gift which has been given to us as a trust by Allah subhanahu wa ta'ala. But if Allah subhanahu wa ta'ala asks for this trust to be given back, and we do not give it, we have done khiyana. We have been dishonest. We have not kept our trust. Learn. Get out of the state that you're in and don't let history repeat itself. Don't become like us who stay quiet, who do not do anything in the face of oppression. Learn from your forefathers. Learn from your elders. It is your religious duty. Salawat pray Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj.
Aaj Imam jahan pe bhi giriya aur zari mein mashmool hai, jahan pe bhi Imam baithe is waqt ro rahe hain, ye unke abawajdad ki qabron ko mismar kiya gaya hai. Inhidam unki abawajdad ki qabron ko kiya gaya hai. Hamare to kuch nahi lagte na, jinki qabron ko toda gaya, unke naam o nishan ko mitane ki koshish ki gayi, aya hamare kuch nahi lagte. Aya hamara unke saath koi rishta nahi. Agar koi rishta hai to apne dilon mein jaan ke dekhein ki aaj aapke dil ki kya halat thi. Agar aaj aapko Pakistan se khabar aaye ki aapke baap ki qabar ko mismar kiya gaya, aapki qabar, aapke baap ki qabar ko khoda gaya, aapke baap ki qabar ke upar tohin ki gayi, aaye aaj agar aapko ye itla aaye, aapki ghairat yehi ijazat degi ki jis tarah se aaj aapne din guzara usi tarah se aapka din guzarta. Hamare dilon ko kya ho gaya hai, kyun hamare dil itne sakht ho gaye? آج آپ کا آنا ایک احتجاج ہے. خدا کے محضر میں آپ احتجاج کر رہے ہیں. عالم ملکوت کے اندر آپ کا یہ اکٹھا ہونا, آپ کا یہ آنا دل میں افسردگی کا اظہار, دل میں دشمنوں کے لیے نفرت کا اظہار, نہ کہ صرف ثواب ہے بلکہ آپ کی نفس کی تربیت کا ایک حصہ ہے. وہ لوگ جو آج گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو روز معاشر میں خدا پوچھے گا. ہر دن کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک ربط ہے. جمعرات کے حوالے سے یہ ہے کہ جمعرات کو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, جو اچھے ہیں, ان کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہارے دوست, رشتے دار, احباب کیا کر رہے ہیں. اور جو اچھے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست, رشتے دار, احباب اچھے ہیں, خدا کے رستے پہ چل رہے ہیں, انہوں نے جو محنت کی تھی اس کا ثمرہ آ رہا ہے, اس کا پھل نکل رہا ہے, تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس دنیا سے خدا کی نافرمانی کرتے گئے, جنہوں نے اپنے خانوادے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی, کوئی کوشش نہیں کی, جب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ان کے دوست احباب رشتے دار کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارے ہیں خدا کی نافرمانی کے اندر, تو ان کو دکھ ہوتا ہے, ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت کو جانیں. اس کی اہمیت صرف یہ 85 ایئرز سے 85 سال سے آ کے مجلس میں بیٹھ لینا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک احتجاج ہے. اور آپ اس احتجاج کو ریکارڈ کروا لیں, آپ خدا کے محضر میں اس احتجاج کو ریکارڈ کروا لیں کہ خدایا یہ جو کام ہوا ہم اس کام سے متفق نہیں ہیں, یہ جو کام ہوا اس نے ہمارے دلوں کو توڑا ہے, یہ جو کام ہوا ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے, اور تا اس وقت تک کہ ہماری جان میں سانس ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو تیرا دشمن ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور کسی طرح سے بھی اس کی مدد نہیں کریں گے. وہ لوگ جو اپنی دینی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے روز محشر میں وہ ظالموں کے ساتھ محشور ہوں گے. آپ کہیں گے کہ بھئی اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, 85 سال ہو گئے, سعودی عربیہ جو ہے وہ آل سعود کے ہاتھ میں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم بیچارے خود یہاں پہ بیٹھے ہیں, جب ہمیں حج کا اگر خدا توفیق دے دیتا وہاں جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ روک لیتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہم جنت البقیع کے پاس بھی نہیں جا سکتے, ہم کیا کر لیں گے؟ یہ کیوں ہے؟ بھی سوچا کیوں ایسا ہے, کیوں یہ بے بسی ہے, کیوں یہ غربت ہے, کیوں یہ بے چارگی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگ, میں, ہم جب تک ایک امت نہیں بن جاتے یہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ نتیجہ ہے ہماری بے اتفاقیوں کا, یہ نتیجہ ہے ہمارے آپس میں لڑائیوں کا, یہ نتیجہ ہے ہمارے آپس میں پیار و محبت نہ رکھنے کا, یہ نتیجہ ہے ان تمام چیزوں کا جو ہم اور ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے اور آج ہمیں اس کی سزا ہے اور آئندہ کے بچے اور جو لوگ آئیں گے ان کو بھی یہ سزا ملے گی. اگر ہم ایک امت بن جاتے, اگر ہمارے پاس قوت ہوتی, اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی, تو کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ آج بھی باقی قید میں ہو, آج بھی حرم خدا قیدی ہو, آج بھی مسجد نبوی قیدی ہو. یہ دینی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے, یہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے, ظلم ہے. ظلم جب آپ کسی چیز کو جس چیز کی جو جگہ ہو اس سے آپ اٹھا دیں اس کو ظلم کہتے ہیں. ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ ظلم جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے اور دوسرا ظلم جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے, اور یہ دونوں ظلم برے ہیں. لیکن جو ظلم انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے اگر وہ خدا سے معافی مانگے, توبہ کرے, خدا اس کے اس ظلم کو معاف کر سکتا ہے. لیکن جو شخص ظلم کرتا ہے دوسروں پر, خدا کے پاس اس کو معافی دینے کی, خدا کے پاس وہ معاف نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا معاف نہیں کر سکتا, لیکن خدا نے جو اپنا ایک اصول بنایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے پہ ظلم کیا ہے, جب تک وہ شخص آپ سے راضی نہیں ہو جاتا آپ قابل معافی نہیں ہیں. اس کا قانون ہے, اس کا اصول ہے, اور اسی طرح سے اس نے دنیا کو, کائنات کو بنایا ہے. جو شخص اپنے بھائی کو اذیت دے, ہمارے معاشرے میں غیبت, چغل خوری, تہمت, توہین, دوسروں کے حقوق کو مارنا, رشوت لینا, بغیر عدالت کے سفارش, سٹیٹس کا کی بیماری, غلامانہ سوچ, وہ سوچ جو اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس میں رکھتی ہے, یہ تمام چیزیں جو حقوق العباد کو مسمار کرتی ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اور کیونکہ حقوق العباد کے ہم نے گناہ کیے اس وجہ سے ہم امت نہیں بن سکے. یہ قابل نہ معافی ہے, یہ جو دشمن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے. جنگی تو وہاں پہ امام ہیں, ان کے اماموں کی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے, اور جن کے اندر ان کا خون ہے ان کی ابا و اجداد کی قبروں کو مسمار کیا گیا ہے. یہ آپ کے ابا و اجداد کی قبریں جن کو مسمار کیا گیا ہے, اور جو وارث ہے, جو آج کا امام ہے, اس کے وارثوں کی قبروں کو مسمار کیا گیا, اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی اس کہ اس امت نے نہ تو اہل البیت کو زندگی میں سکون دیا اور نہ ہی ان کی دنیا سے جان سے. امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے, ابھی تو بقی میں دفن نہیں ہوئے, ابھی تو جنازہ رستے میں ہے, امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اور اس رسول کی بیٹی جس نے کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا, کیوں کیوں آپ تو بیٹی ہیں رسول پاک کی اور یہ لوگ ان کے اصحاب ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں اسلام لے کر آئے ہیں, ان لوگوں نے ان کی زحمات کو دیکھا ہے, ان لوگوں نے ان سے قرآن کو سنا ہے. یہ بھی نے کہا نہیں, مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا کیونکہ اگر ان کو میری قبر کے بارے میں پتہ لگا تو ایسا نہ ہو کہ یہ میری قبر کو کھود رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو مسمار کریں, ایسا نہ ہو کہ یہ میری قبر کی توہین کریں. اور جو بی بی کے کو امام نے دفنا دیا, یہ لوگ آئے تھے بتاؤ کہاں ہے قبر, کیا کرو گے, بتاؤ کہاں ہے قبر. مولا کہتے ہیں کیا کرو گے, ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, ہم قبر کو کھودیں گے اور میت کو نکال کے نماز جنازہ پڑھیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان لوگوں کا خون چلا رہا ہے کہ جو اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی نگاہ سے اس کے دائرے میں لا کر اپنے تمام کے تمام افعال کو اس کی توجیہ کر لیتے ہیں. کس طرح کی توجیہ ہے, رسول کی بیٹی کی قبر کو کھودو گے, نماز جنازہ اس کو ادا کرو گے, جب اس نے خود اجازت نہیں دی تو تم کون ہوتے ہو, آیا اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. امام نے کیا کیا, بڑی برداشت کی میرے مولا, امام سے یہ نہیں ہوتا تھا برداشت, امام کو برداشت ہو گیا کہ گھر آئے گھر کو جلایا, بی بی فاطمہ کے پہلو کو زخمی کیا, حضرت محسن کو شہید کیا, اپنی گردن میں رسی ڈلوا کے سڑکوں میں جب کھینچا گیا امام نے برداشت کر لی, امام نے وہ بھی جب قبر کھودی اور کہا میرے لیے آسان نہیں ہے یہ کام, خدا سے مدد مانگی, اس کو بھی برداشت کر لیا, لیکن امام سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی بیوی کی قبر کو مسمار کرے, मैं कहता हूँ आज का इमाम है कभी सोच उसकी माँ की कब्र खंड, आज का इमाम कभी सोचा उसके बावजाद की कब्रें ना, उसकी गैरत का क्या हाल होगा, उसने किस तरह से बर्दाश्त किया होगा जब बाकी तो एक दफा नहीं बारहा मिसमार किया गया, इनहलाम किया गया उसका, कैसे खड़े देखते रहेंगे। आपके ख्याल में जब इन कब्रों को मिसमार किया जा रहा था इमाम किसी और खित्ते में थे, इमाम किसी और जमीन के खित्ते पे थे, आपका क्या ख्याल है कि इमाम की सल्तनत के अंदर उनकी विलायत तकवीन के अंदर तशरी के अंदर एक इतना बड़ा सानिया होने वाला हो और इमाम उस जगह पे मौजूद ना हो जहां ये सानिया होने वाला है। इमाम ने अपनी आंखों से देखा होगा तो सोचा क्या हालत हुई होगी। सोचें इसको, इमाम मासूम के साथ जिस काम में आप शरीक हो सकते, लेकिन जो उनकी नमाज है हम उस तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस तरह से वो रोजा रखते हम उस तरह से रोजा नहीं रख सकते, जिस तरह से वो हज पे जाते हम उस तरह से हज नहीं कर सकते, लेकिन जिस काम में हम उनके साथ शरीक हो सकते हैं वो यही आंसुबहान है। इंसान का दिल टूटता है जब उसका दिल परेशान होता है, जब उसका दिल नाराहत होता है, एक फितरी चीज है, आंखों से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं का निकलना आप उस काम में शुमार हो सकते हैं जो आज इमाम कर रहे हैं, और उनकी निगाह हम पर है। विलायत को बचाता कौन है, विलायत को कौन बचाने वाला होता है, विलायत के हामी विलायत को बचाते हैं। ये बीबी फातिमा ने क्या हमें सिखाया है कि जब विलायत मुश्किल में हो तो जो शिया होता है वो विलायत का दिफा करता है। हमने शाहरुल्लाह का दिफा किया, सूरह हज की जो मैंने आयत पढ़ी उस आयत का ये है कि खुदा कहता है कि जो शख्स ताजीम देता है खुदा के शायर को, खुदा के साइंस को, खुदा की निशानियों को, ये फिर उस तकवा की वजह से है जो उसके दिल में। यानी अगर कोई शाहरुल्लाह को की ताजीम नहीं करता इसका मतलब यह है कि उसके दिल में तकवा नहीं है। जिसके दिल में तकवा है वो खुदा के शायर की क्या करता है, एहतराम करता है, उसकी ताजीम करता है। खुदा की निशानियां क्या है, ये जो लोग आज सियोनिस्टी की इन्वेंशन वहाबी इब्ने बाज क्या उसका नाम है, कहता 22 साल तक उसने नमाज वहां पढ़ाई और कहता मैंने एक दफा भी रसूल के रोजा की तरफ करके सलाम नहीं किया, और जिस खुतबे में गालिबन उसने ये बात कही जिस असा को उसने पकड़ा हुआ था, उसने कहा इस असा से भी कमतर है वो जगह। बाईस साल से हरम शरीफ के अंदर वो नमाज पढ़ा रहा है, आया उसको इस बात का इल्म नहीं है कि जब उसकी नमाज खत्म होती है उसको ये कहना पड़ता है अस्सलाम अलैका अय्युहन नबीयो रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तुझे इस बात का नहीं पता कि जब नमाज खत्म होती है तो हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, अगर सलाम नहीं भेजता रसूल के ऊपर उसकी नमाज नहीं होती। ये जो 22 साल से तू नमाज पढ़ा रहा है, आया नमाज के बाद तूने ये जुमला नहीं कहा, तो किस रसूल पे सलाम भेज रहा है, किस रसूल के ऊपर सलाम भेज रहा है तू? तो वही तो रसूल है जिसके सलाम, जिस पे तुझे सलाम भेजने के बगैर तेरी नमाज कबूल नहीं होती, बातिल हो जाती है। आए उसकी ताजीम, अगर खुदा ना चाहता, ना भी सिर्फ उसकी ताजीम, अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, अगर हर इबाद साले की खुदा ताजीम ना चाहता तो आया वो हर मुसलमान के ऊपर वाजिब करता कि उसकी नमाज तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक वो इस ताजीम को अदा ना कर दे। अगर उनकी ताजीम वाजिब ना होती नमाज में, क्योंकि तू उनके सामने खड़ा है, खुदा के सामने खड़ा है, और खुदा से तू अभी रुख्सत नहीं ले सकता जब तक तू रसूल पे सलाम नहीं भेज देता, और हर उस इबाद पे, हर उस अब्द पे जो साले, ये कहां की मंतिक है, ये कहां का अकीदा है, ये कोई मंतिक नहीं है, ये कोई अकीदा नहीं है। आज जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है वो यही फिक्र है, वो यही सोच है, वो यही लोग हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके चेहरों से निकाब को हटाएं। ये आप सब की जिम्मेदारी बनती है। हमने क्या काम किया इनके निकाब को उठाने का? कोई किया नहीं? सोचें इसके ऊपर, दिक्कत करें, पाया कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। इमाम जो दर बदर फिर रहा है, उसने बकी को देखा, अब ये बातें सब आपको सुला देती हैं बजाय जगाने के, ना क्यों सुला देती हैं? क्योंकि आपने इतनी दफा सुन ली है, आपने इतनी दफा सुन ली है, और आपने और मैंने अपने दिल और दिमाग और रूह के अंदर अपने तमाम कामों को क्या किया है? इस्लामोफाई किया है। इस्लामोफाई करना एक वो बीमारी है जो ये वहाबीज़म को लगी हुई। उन्होंने क्या किया है? बकी को खराब करके आज हसन कोयटा के अंदर, दूसरे जगहों पे इनोसेंट खून बहा के किस चीज से जस्टिफाई कराते हैं? साथ है मेरे नहीं है? ठीक है, हो सकता है हमारे नफूस कलम ना हो, क्योंकि आप भी समझते हो कि हम भी ये काम करते हैं, लेकिन मौला अली का ये फरमान है कि ये ना देखो कि कौन क्या बात क्या है, बल्कि ये देखो कि बात क्या हो रही है। अतः अगर एक मुनाफिक भी वो बात कर रहा है जिस बात के अंदर हक है, उस बात को सुन लो। ये जो इस्लामोफाई वहाबीज़म ने अपने तमाम आमाल को कर लिया, आया हम इसको बीमारी समझते हैं या नहीं समझते? यानी छोटे छोटे बच्चों का खून बहा के उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये इस्लाम के अंदर चीज है, ये इस्लामिक चीज है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनका खून आप बहा सकते हैं। इस्लामोफाई हुआ ना कि बकी के अंदर इन कब्रों को मिसवार करके ये क्या है, ये इस्लामिक चीज है। اور جو اس عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے. یعنی کہا ہے کہ وہ جو مدینہ کا اس وقت کیا اسے کہیں گے آپ کہ جو انتظامیہ کے اندر تھا, یہ پولیس کے انتظامیہ کے اندر تھا, اس نے کہا کہ جب ان لوگوں نے خون بہایا ہے لوگوں کا, انسن لوگوں کا, تو میرے سامنے ایک وادی بن گئی تھی جس وادی کے اندر سوکا ہوا خون اور لاشیں پڑی ہوئی تھی, اور کوئی ایسا درخت نہیں رہا تھا کہ جس درخت کے نیچے کچھ لاشیں نہ پڑی ہوئی. یہ کام بہت پہلے سے ہو رہا ہے, اس طرح سے جسٹیفائی کیا کہ یہ اسلام میں. ہم بھی جب اسلام فائل کرنے لگ جائیں اپنے اعمال کو تو ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ فرق رہتا ہے. آپ کہیں گے جی ہم تو نہیں, ہم پہ تو کوئی فرق نہیں رہتا. کیوں نہیں؟ اگر آپ بھی اپنے عمل کو اسلاموفائی کر لیں, وہ بھی اپنے عمل کو اسلاموفائی کر لیں, تو دونوں اس عمل کے اندر تو شریک ہیں. اب وہ کون کون سی چیزوں کو اسلاموفائی کریں اور آپ کون کون چیزوں کو اسلاموفائی کریں, یہ فرق ہے. لیکن یہ عمل تو سیم ہے. ان تمام چیزوں کو اپنے اندر اگر یہ بیماری ہم پائیں, اس بیماری کو نکالنا چاہیے. جو خدا نے کہا ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ خود عمل کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا. اگر خدا نے کہا ہے کہ ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر خدا نے کہا ہے کہ غیبت حرام ہے تو ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر خدا نے کہا کیا تمام کے تمام جو مسلمان ہیں وہ اخوہ ہیں, وہ جسم ہیں, ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر خدا نے کہا کہ آپس میں برداشت اور تحمل رکھنا ہے, اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے. کسی کی توہین کرنے کے بعد کہہ دینا کہ یہ کام میں نے اسلامک لیے کیا ہے, اسلام توہین کسی کے علاوہ نہیں کرتا. حتیٰ آپ وہ خدا جو انہوں نے بنا لیے اس کی بھی توہین نہیں کر سکتے. یعنی دوسروں کے خدا جو بنا لیے انہوں نے اس کی بھی توہین نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ان کی توہین کریں گے تو خدا کہتا ہے یہ تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے. یعنی گالی اسلام میں حرام ہے. کسی کی توہین, کسی کی بھی توہین حرام ہے. حتیٰ آپ شیطان کو گالی نہیں نکال سکتے. بتا شیطان اس کو گالی نہیں نکال سکتے, اس کو ملعون ضرور کہہ سکتے کیونکہ وہ ملعون ہے اور یہ ایک عبادت ہے. صحیح. تو جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں اس کے اندر دقت کریں کہ حقوق العباد کے اندر آپ سے کوئی گناہ نہ ہو. جب ہم یہ گناہ ختم کریں گے تو رفتہ رفتہ ہم ایک امت بن جائیں گے. رفتہ رفتہ جب ہم امت بن جائیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے پاس طاقت آئے گی. جب ہمارے پاس طاقت آئے گی تو ہم پھر دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے, پھر ہم ان کے ہاتھوں کو روک سکیں گے. اگر ہمارے پاس خود طاقت نہیں ہے, اگر ہم خود آپس میں ایک نہیں ہیں اور ایک ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ جائیں, پھر ہم یہاں پہ احتجاج کرنے آئے ہر اس ظالم کے خلاف جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, ہر اس ظالم کے خلاف جو خدا نے جس چیز کو مقدس قرار دیا اس کی توہین کرتا ہے. ہمارا احتجاج ہر اس عمل کے ساتھ ہے جو خدا نے کہا ہے کہ اس عمل کو نہیں کرنا. یہ جمع ہو جانا صرف جمع ہو جانا نہیں ہے, بلکہ یہ ہم اس بات کو اپنے دلوں کے اندر اس بات کو ڈالیں کہ ہم احتجاج کریں. اور اگر ہم خود ظالم ہیں, اگر ہم خود ظالم ہیں کس طرح سے؟ ٹھیک ہے اگر ظلم تو نفس سے فاغفر لی، خود ظلم کیا اپنی نفس پہ، خدا سے معافی مانگ لی، لیکن اگر ہم دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر کیسے؟ وہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں وہ بھی اسی کشتی میں سوار ہیں جس میں ہم ہیں، تو جس کشتی کے ہم سوار ہیں جب انہی کے ساتھ ہیں تو ہم احتجاج کس طرح سے کریں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک کشتی ہے، اس کو تصور کر لیں، اس میں کیا ہے؟ کشتی ایک مقصد تک جا رہی ہے، ایک ڈیسٹینیشن تک جا رہی ہے، اس کشتی کے اندر جو شخص ہے اس ڈیسٹینیشن تک کیا ہے پہنچ جائے گا۔ چاہتے ہیں مثال ہے، ایک کشتی ہے وہ چلے مثلاً یہاں سے کدھر جائے، کشتی یہاں سے چلا لیں اس کو مثلاً، یہاں پہ کشتیاں تو اتنی چلتی نہیں، کیوبیک تک کشتی نہیں جائے گی، مثلاً آپ چلیں، آپ کی جو ٹورنٹو سے کشتی چلتی ہے جو سینٹرل آئلینڈ لے کے جاتی ہے، اس کشتی کا ایک ڈیسٹینیشن ہے نا، اس کشتی میں جو جو لوگ سوار ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ سینٹرل آئلینڈ۔ اگر آپ اس کشتی میں سوار ہیں جس کے اندر وہ ظالم ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ وہ کشتی جنت پہ جا کے تو نہیں رکے گی نا، جنہوں نے دوسروں پہ ظلم کیے ہیں جو اس کشتی کے سوار ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ وہی کشتی، وہ تو جہنم کی کشتی ہے، سب کے سب ادھر چلے جائیں گے۔ اب آپ کیا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مرگ برگ ظالم، ڈاؤن وتھ اپریسر، ڈاؤن وتھ دا پیپل who destroyed Baki, down with Israel, down with Zionism, down with the people who killed innocent people in Quetta, down with America, یہ ہو سکتا ہے نعرہ ادھر نہ لگائیں۔ کشتی میں آپ سوار ہیں اور یہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، وہ بندہ کہے گا آپ کو ساتھ والا، مثلاً اس میں اگر نتنیاہو بیٹھا ہے یا بن باس بیٹھا ہے، ابن یہ آل سعود بیٹھا ہے، عبداللہ بیٹھا ہے، کہے گا کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ تیرے خلاف احتجاج، میں تو یہاں ہوں بیٹھا اس کے، میں تیرے خلاف احتجاج کروں؟ سنائی نہیں دے رہا تجھے؟ امریکہ کا کوئی اپریسر بیٹھا ہے، بش بیٹھا کہیں گے ہاؤ مینی پیپل دی یو کل ٹوڈے، میں نے نہیں تجھے کہا، میں نے نہیں سنا تیرا نام لیا؟ بندے خدا تو جس کشتی میں سوار ہے، احتجاج کرنا تھا تو دوسری کشتی تھی، احتجاج کرنا تھا تو اس کشتی میں سوار ہوتا ہے جہاں ظالم نہیں ہے، اس کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے جو سفینۃ النجات ہے، جو مصباح الہدا ہے، جو سفینۃ النجا ہے، اس کشتی میں سوار ہوتا، ادھر سے احتجاج کرتا تو کوئی فرق پڑتا۔ آج تیرا یہ احتجاج بھی کوئی وقت اور ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں اسی جگہ پہ تو جا رہا ہے۔ اب جتنا چاہتے احتجاج کر لے، جب یہ کشتی رکے گی اپنی جگہ پہ تو میں تیرا شریک اور تو میرا شریک۔ احتجاج کے لیے ایک تربیت شدہ روح، ایک متقی روح، ایک پرہیزگار روح، ایک مطیع مولا روح چاہیے، اس کے بغیر آپ اگر انہی اعمال میں شریک ہیں تو شخص فرق نہیں کرتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے، اس کی وجہ ہے. دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ دلوں پہ محل کیوں آتی ہے؟ دلوں پہ کفر تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ دل کیوں پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے پھر بھی پانی نکل آتا، ان دلوں سے کچھ نہیں نکلتا؟ کیوں وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمارے خود گناہ ہیں، ہمارے خود گناہ ہیں. دل اس وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ محل آ جاتی ہے، اس وجہ سے پلید ہو جاتے ہیں، ہمارے خود گناہ ہیں. یقین کریں آج اگر ہمارے دل سخت نہ ہوتے تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، اس میں سے 1% ظلم کو دیکھ کر سن کر روح اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاتی. ہماری روحیں ابھی تک کیوں نہیں نکلی؟ کیوں نہیں نکلی؟ امام علی کا واقعہ آپ کو یاد ہے، یہودی عورت پاؤں سے پائل کسی نے نکال لی، یاد ہے نا؟ امام نے کیا کہا؟ سب کو اکٹھا کیا، ان کی حکومت ہے، سب کو اکٹھا کیا، ان تمام لوگوں سے کہا کہ اس بات کے اوپر سوچ کے، اس بات پہ پریشان ہو کے، اس بات پہ ناراحت ہو کے اگر تم میں سے کوئی شخص اتنا روئے، اتنا پریشان ہو، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ ظلم کیوں ہوا، تو وہ حق پہ مرا. حق پہ مرا ہے. آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بکی کو ابھی بھی اس کو خراب کر رہے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں کیا سٹریس ہے؟ ہمیں کن چیزوں سے نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے؟ ہماری کن چیزوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے؟ ابھی پتہ لگے گھر آپ کا جل گیا، آپ میں سے کسی شخص کا یہاں پہ جب آپ واپس آئیں گھر جلا ہوا ہو، کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک، نروس بریک ڈاؤن، سٹریس. کن چیزوں پہ ہمارے دل دکھتے ہیں؟ کن چیزوں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے؟ حتیٰ اگر آپ کا ایک برتن ٹوٹ جائے، سارا دن پریشان رہیں. میں اس میں شریک ہوں، اس وجہ سے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. اگر میرا دل بھی پاک اور صاف ہوتا تو جتنا ظلم ہم نے دیکھا ہے آپ کے سامنے نہیں مجھے ہونا چاہیے تھا. یہ دلیل ہے گندگی کی، یہ دلیل ہے کہ دل سخت ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہماری وہ چیزیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں وہ اور ہیں، اور جن چیزوں سے خدا نے کہا کہ پریشان ہو وہ اور ہیں. سٹریس ہو جاتی ہے، دل سٹے نہیں ہوئے. بھائی یہ دل کیوں نہیں ٹوٹتا کہ جس بارے، جس امام کے اباؤ اجداد کی قبروں کو شہید کیا گیا اس بات پہ کیوں نہیں دل ٹوٹتا؟ کیا دل اندر سے کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کام خراب ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. کوئٹہ میں جب دیکھ لیتے ہیں، پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی عراق میں دیکھ لیتے ہیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہو گیا، اب اگلے دن کا سوچیں، کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہو. یہ بیماری ہے، بیماری کو دور کریں. تعظیم کب ہوگی؟ خدا کے سائنس کی، خدا کے شعار کی کب ہوگی تعظیم؟ جب ہمارے قلب میں کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تقویٰ آئے گا. تعظیم صرف یہ نہیں کہ علم کو دیکھا، ہاتھ لگایا، چوما اور یہ تعظیم ہو گئی. تعظیم یہ نہیں کہ زری کو گئے، ہاتھ لگایا، چوما اور تعظیم ہو گئی. تعظیم یہ نہیں ہے کہ قرآن کو اٹھایا، ہاتھ لگایا، چوما، تعظیم ہو گئی. ارے جس عباس کے علم پر تم نے ہاتھ لگا کے چوما ہے، آیا تجھے اتنا بھی پتا کہ وفا کس کو کہتے ہیں؟ اتنا پتا ہے کہ وفا کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اگر با وفا نہیں ہے تو حضرت عباس کے علم کو چومنے سے اس علم کی تعظیم نہیں ہوئی. اگر با وفا بن گیا تو تعظیم. جس کربلا کی زری کو چوم لیا، تعظیم ہو گئی. اگر ابھی تک ہے ہاتھ میں نہ ذلہ، اگر ابھی تک ذلت کی زندگی سعادت کی موت پہ تو نے ترجیح دی ہوئی ہے، تعظیم نہیں ہوئی.